आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में कब तक छुट्टियाँ? तो अब पेपर इम्तिहान शुरू है। पंद्रह से तीस जनवरी तक और 30 जनवरी के बाद क्या क्लासेस रेगुलर हो जाती है? मई तक जून शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल मरहूम ने जिंदगी, उसके वजूद और कायनात में जो जिंदगी का वजूद पजीर होना है उस पे बात की है और आसमान और जमीन इस्तेआरे के तौर पे भी कहा है और कायनात की तखलीक का जिक्र किया है। इस सारी कायनात की तखलीक, उसका असल मकसद इंसान को अल्लाह की मारिफत दिलाना है। इसलिए अल्लाह ताला की रोयत और अल्लाह को देखना और उसके हजूर में रहना और अल्लाह का जाहिर होना, और इसके बरक्स अल्लाह का बातिन होना, अल्लाह का छुपा हुआ होना, ये दोनों हकायक हैं। अल्लाह इस कदर पोशीदा है कि कोई आंख उसे नहीं देख सकती। ऐसी आंख जो दुनिया के हकायक का इदराक कर ले और उसकी रोयत आलिमे मलाकूत पर हावी हो, इसके बावजूद वो अल्लाह को देखने से एक अलग जहान है। और उस शख्स का मुकाम नबुव्वत का नहीं, उससे भी आगे, यानी नबुव्वत में पहुंच करके भी तकसीम है। दिल कर रुसुल फद्दलना बाज़ुहुम अला बाज़, और ये रसूल हैं अलैहिस्सलाम जिनमें से बाज को बाज पर हमने फजीलत बख्शी है। मिनहुम मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, कुछ ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया। वरफा बाज़ुहुम दरजात, और कुछ ऐसे हैं جن سے کلام نہیں کیا لیکن ان کے مرتبے بلند کیے. کلام ہوا ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے, کلام ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور دوسری طرف جن سے کلام نہیں فرمایا ان کے رفع درجات کا خود فرمایا کہ ہم نے ان کے درجات بلند کیے ہیں, تو نبوت میں بھی خود آگے ایک مقام خلت, خلیل ہو گئے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, اور اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خلیل کا مقام عنایت فرمایا ہے. اس کے باوجود کائنات میں نبی کیوں نہ ہو, وہ آنکھ ہی نہیں ہے جو دیکھ سکے. اللہ اتنا باطن میں ہے, اتنا چھپا ہوا ہے. حالانکہ وہ کہتا ہے کہ ملکوت السماوات والارض, آسمان اور زمین کی بادشاہت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی. اور پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تاکہ اس کا یقین ہو. یہ یقین کس کو کہتے ہیں؟ یقین سفر ہے تصور سے احساس کا. بس تصور سے احساس تک جو پہنچتا ہے یہ یقین ہے. تصور ہے آگ کا, سردی میں اس کے تصور سے طلب اور سکون پیدا ہوتا ہے. ابھی گیس آ جائے گی, ہیٹر جلائیں گے, کمرہ گرم ہو جائے گا. یہ تصورات ہیں اور اس سے خوشی پیدا ہوتی ہے. اور طلب پیدا ہوتی ہے. موجودہ حالت سے اطمینان نہ ہونا اور بہتر کی جستجو یہ ترقی ہے. موجودہ حالت سے غیر مطمئن ہوتا ہے نا, اور پھر سوچتا ہے کہ اس سے بہتر حالت میں چلا جاؤں, تو ترقی اسی کا نام ہے نا. تنخواہ مل رہی ہے 50,000, سال کے بعد انکریمنٹ لگے گی. محنت کرتا ہے تاکہ اس 50,000 کی حالت سے نکلے اور 60-70 پہ پہنچے, تو موجودہ حالت سے عدم اطمینان اور اس سے بہتر کی طرف سفر کرنا ترقی ہے. تصور میں آتا ہے آگ کا, اور اس سے پھر طلب, اور طلب سے یہ چلتا ہے اور پھر پہنچتا ہے اور آگ دیکھتا ہے. تو تصور سے نظر تک کا سفر کیا, اور نظر سے جو کیفیت پیدا ہوئی ہے اس نے تصور کو پرسانیفائی کیا, تصور کو تصویر کی شکل دے دی. قَلَّا لُو تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ہر کس نہیں. اگر تم یقین سے یقین کا علم تمہیں حاصل ہو جائے لَتَرَبُنَّ الْجَحِيمِ اور تم یقیناً جہنم کو دیکھو گے ثُمَّ لَتَرَبُنَّهَا عِينَ الْيَقِينِ اور پھر تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. ایک جہنم کا تصور ہی ہے وَلِعَذُ بِاللَّهِ. کوئی آدمی دیکھ لے تو تصور سے تصویر کے مرحلے پہ آ گیا, پتہ نہیں حکایت کس حد تک درست ہے, لیکن کشاف نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک آدمی ہمارے محلے میں رہتا تھا, ایک دن فجر میں آیا تو سارے بال سفید. ہم نے کہا یہ تمہیں کیا ہو گیا رات و رات؟ اس نے کہا کہ رات میں نے خواب میں جہنم کو دیکھا اور اتنا شدید خوف تھا کہ اس نے میرے بالوں کا رنگ تبدیل کر دیا. تو تصور سے یہ تصویر تک ہی تو بھی پہنچا, اور اس کے بعد تصور سے احساس تک جب پہنچے گا تو بس یہ یقین ہو جائے گا اب آگ میں اس نے ہاتھ ڈال دیا, آگ کی تپش کو محسوس کیا. تو کہاں تصور تھا اور کہاں احساس؟ تو یقین تصور کا احساس میں تبدیل ہو جانا اس کا نام. بڑا مرحلہ ہے اگر کوئی یہ طے کر لے اللہ تصور ہے اور وہ حقیقت ہے, اس جیسی چھپی ہوئی چیز کوئی نہیں. زمین و آسمان میں نشانیاں دکھائیں تاکہ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں ہماری حکمرانی کو. ملکوت کا لفظ استعمال کے عالم ملکوت بہت بڑی چیز, اللہ کی شہنشاہی اور اللہ کی قدرت بہت بڑا جہان. اولم ینظروا, کیا لوگوں نے غور نہیں کیا میری بادشاہت پر؟ چار جگہ اللہ نے قرآن میں اس ملکوت کو استعمال کیا ہے, اور پھر کہتا ہے سبحان الذی بیدیہ ملکوت کل شیء, ہر چیز کی بادشاہت اور زمام کار اللہ کے ہاتھ. کل من بیدیہ, ان سے پوچھ کون ہے جس کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت ہے. اور اتنا ظاہر ہے اللہ کہ جو پیدائشی اندھا ہر چیز کو دیکھنے سے محروم ہے وہ بھی غور کرے تو نظر آئے نشانیاں اس کی. اسی لیے وہ غور کی دعوت دیتا ہے, اسی لیے وہ فکر کی دعوت دیتا ہے, کیونکہ اندھا آدمی اور آنکھوں والا آدمی حقائق تک پہنچے اور حقائق کی علامات قائم ہوتی ہیں. حقیقت اور چیز ہے اور علامت کا قائم ہونا اور چیز ہے. نابالغ جب بالغ ہوتا ہے تو کوئی علامت قائم ہوتی ہے کہ یہ اب بالغ ہو گیا, لیکن وہ بلوغت کی حقیقت نہیں ہے, وہ علامت ہے. علامت اور چیز ہے, حقیقت اور چیز ہے. حقیقت اور علامت. جب دونوں نبوت کے تابع ہو جائیں تو یہ ایمان ہے. حقیقت ہو اور علامت قائم نہ ہو تو یہ بزدلی ہے، اور علامت ہو اور حقیقت نہ ہو تو یہ نفاق ہے. حقائق پر علامتوں کا قائم ہونا اور علامت کا خبر دینا کہ حقیقت اس سے ماورا ہے، یہ فطرت ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں اسے قتل نہ کر دوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعو عمر، عمر چھوڑ دے، عمر رہنے دے، عمر نہ کر. کمال ان تمام روایات میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ ہے کہ حقیقت بھی ہے اور علامت بھی قائم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیویوں نے مطالبہ کیا کہ فراخ دستی، کچھ پیسے زیادہ ملیں، کچھ یہ چیزیں، تو اپنی بیٹی کو بلا کر کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے تکلیف پہنچی نا اور تمہارے گھر آنے کا فیصلہ ہو گیا تو پھر سوائے تلوار کے اور کوئی حل نہیں. کمال یہ ہے ان ساری روایات میں کہ حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جو انہیں لاتی ہے اس پہ کسے مار دے، لیکن اس حقیقت کو اجازت کے تابع رکھا ہے کہ آپ اجازت دیں تو قتل کر دیں، اس کی گردن اڑا دیں، اجازت نہیں ملی. تو حقیقت موجود تھی، اجازت کے لیے جانا یہ علامت ہے اس بات کی کہ میں ایمان کے کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے اور کیفیت میں ہوں تو بھی جو فائنل اتھارٹی ہے اس سے سائن کرانا ضروری ہے، ان سے پوچھنا ضروری ہے. یہ ہے حقیقت کے ساتھ اتباع کا جمع ہو جانا، یہ علامت ہے. حقیقت ہی نہ ہو اور کہے اسے قتل کر دو، مار دو، تو یہ بزدلی نہیں تو کیا ہے؟ علامت قائم کر رہا ہے اور حقیقت نہیں ہے تو یہ تو نفاق ہے. اور حقیقت ہے اور اسے اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے. شریعت جو فائنل اتھارٹی ہے اس سے پوچھے بغیر تو یہ اس انسان کی سرکشی ہے، اور سرکشی انسانی نفس کا سب سے مشکل مقام. غالباً اس سے آگے کوئی مقام نہیں، غالباً تبھی تک تو نہیں کھلا. نفس انسانی جو ہے نا، اس کی بادشاہت ہے پوری. نفس دو چیزوں سے بنا ہے، کوئی چیز مثال میں لے لو، بجلی پازیٹو اور نیگیٹو سے بنی. شربت بناتے ہیں تو ایک پانی ہے اور ایک اور لیکوڈ، دو چیزوں کو جمع کر دیتے ہیں. نفس انسانی دو چیزوں کے ملنے سے بنا، تقوی اور فجور. یہ دو اینٹیں ہیں اور ان دو اینٹوں سے مل کر انسان کا نفس بنا ہے. یہ پوری اس کی عمارت ان دو بلاکس پہ مشتمل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّا، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور نفس انسانی میں ہم نے فجور بھی رکھا ہے اور تقویٰ بھی رکھا ہے. اگر نفس انسانی میں صرف تقویٰ ہوتا اور فجور نہ ہوتا تو جہنم کیا خوبصورت پیدا کر دیں گے. نفس انسانی کے فجور کا کمال یہ ہے کہ اسے شکست ہو، اور تقویٰ کا کمال یہ ہے کہ بلڈنگ کھڑی ہو. یہ فجور جو ہے نا، غالباً نفس انسانی کا آخری حصہ ہے. فجورہ و تقویٰ، فجور کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس پلاٹ کو صاف کرے، اور تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ عمارت بنائے. تقویٰ اپنی حقیقت میں اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب انسان کا دل راہب ہو جائے. یہ تقویٰ کی انتہا ہے غالباً، کہ صحیح معنی میں نفس انسانی کا تقویٰ یہ ہے کہ اس کا دل راہب ہو جائے. اور اس انسان کا عمل مجاہدہ ہو جائے. دل راہب ہو جائے اور عمل مجاہدانہ حد تک پہنچ جائے، تو جو جہاد وہ اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. ہزار کافروں کو قتل کرنے سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس انسان کا نفس راہبانہ ہو جائے اور مزاج اس انسان کا یہ مزاج مجاہدوں جیسا ہو جائے اور قلب عشق میں ڈوب جائے. یہ آسان تعریف کر لیتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ظہور تنہائی ہے. تینوں بنیادیں، اور تین ہی بنیادیں ادھر بھی ہیں، نفس انسانی کی تباہی کی. یہ چھ چیزیں بن جاتی ہیں. جو چاہو پہلے اس کی بات کریں کہ نفس انسانی بنیادی طور پہ تین حصے ہیں. ایک تقویٰ ہے، اس کی بھی تین شاخیں ہیں. ایک فجور ہے، اس کی بھی تین ہی شاخیں ہیں. ان تین پہ قابو پا لینے کا مطلب ہے پلاٹ ٹھیک کر لیا، اور ان تین پر تعمیر ہو جاتی ہے. اس لیے جو شخص بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اگر ان چھ چیزوں میں فرق نہیں پڑتا تو یا ذکر ناقص ہے یا مذکور ناقص ہے. ان چھ چیزوں پر فرق پڑنا چاہیے. اور شیخ جس مقام پہ ہوتا ہے اگر اسے خود ہی خبر نہ ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اسے اتنے نازک مرحلے میں قدم ہی نہیں رکھنا چاہیے. ذکر کی وجہ سے ان چھ چیزوں میں فرق پڑتا ہے, اور اگر نہ پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا ذکر ناقص ہے یا مذکور ناقص ہے, یا تو وہ ذکر ٹھیک نہیں کر رہا, اور اگر ذکر ٹھیک کر رہا ہے تو اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے, نیت کچھ اور ہے. تو چھوٹی سی بات بالکل, لیکن کمال کی چیز ہے. حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ, آج کسی نے کوئی تصوف کا بڑا دقیق مسئلہ دریافت کیا, تو حضرت رحمت اللہ علیہ امام تھے, کیا کہنے اس ہستی کے, مگر جواب اس کا اتنا بلند تر تھا کہ پوچھنے والے کی سمجھ میں آ نہیں سکتا تھا. تو اس سے فرمایا کہ یہ جو بات پوچھ رہے ہو نا, تو تصوف کے امام حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ تھے, اور ان کے شیخ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ, یہ حضرات تھے. اس درجہ امامت پہ مجھے کچھ نہیں پتا اتنا جو تم پوچھتے, حالانکہ اپنے سلسلے کی تعریف بھی تو اپنی تعریف ہوتی ہے, ایسی فضول باتیں ہیں. مگر جو آپ سے عرض کیا نا کہ تصور کا تصور سے احساس تک پہنچنا یہ یقین ہے, اور اسی پہ پورا دین قائم ہے. تو یہ رائے پور کے حضرات تصور سے یقین تک پہنچے ہوئے تھے. اندازہ کریں کہ اتنی کم خوراک شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی ہو گئی تھی کہ حضرت فرماتے تھے میں رمضان میں بڑی منت سماجت سے عرض کرتا تھا کچھ اور کھا لیں, تو ایک دو لقمے روٹی کے اور ایک کپ قہوے کا, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. تو میں نے ایک مرتبہ بہت اصرار سے کہا تو کہا مولوی صاحب جنت کا مزہ آ رہا ہے, جنت کی چیزیں کھا رہا ہوں. امام فقیر محمد صاحب تھے تھانوی رحمت اللہ خلیفہ پشاور میں, وفات سے پہلے ان کے بیٹے کہتے تھے کہ ہمیں تو نہیں پتا لیکن بار بار کوئی چیز ہوا میں ایسے ہاتھ رکھتے تھے پھر منہ میں ڈالتے, پھر ایسے کرتے تھے پھر ایسے کرتے. تو یہ کیا چیز ہے؟ خود حضرت رحمت اللہ کا بھی یہی حال تھا, مولویہ صاحب رحمت اللہ کا بھی یہی حال تھا. اتنا کم خوراک آدمی ہم نے تو آج تک دیکھا نہیں, حیرت ہوتی تھی. تصور سے احساس تک پہنچے ہوئے تھے. تو اس لیے ان چھ چیزوں میں فرق پڑنا چاہیے. اگر نہیں پڑتا تو یا ذکر اس کا ناقص ہے یا مذکور ناقص ہے. تو حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کسی نے کہا تو انہوں نے کہا کہ امامت تو حضرت خلیل الرحمت صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کی تھی, حضرت سے کوئی ایسے سوال کرتے تو بات تھی, ہم سے میں کچھ نہیں ماننا. اصل قصہ جو مختصر سا یہ ہے کہ خلیل الرحمت صاحب سہارنپوری رحمت اللہ سے ایک آدمی بیعت ہو گیا, تو حضرت نے جو ذکر تھا بتا دیا. پھر آیا تو اس کے احوال آثار کچھ ٹھیک نہیں تھے, تو اس نے پھر ذکر کیا, پھر اس نے تبدیل کر دیا, پھر تبدیل کر دیا. اتنی تبدیلیوں کے باوجود جب کوئی اثر نہ ہوا تو حضرت واقعی امام تھے, اسے تنہائی میں بلا کے پوچھا کہ یہ ذکر جو کرتے ہو نیت کیا ہے؟ اس کا نیت یہ ہے کہ حضرت آپ سے کچھ دولت ملے تو پھر پیر بن. حضرت بھائی جو پیر بننے کی نیت ہے نا یہ سارا بگاڑ اس کا ہے. اس کو نکالو اور اپنے آپ کو مٹاؤ, اور اگر نجات ہو جائے نا قیامت میں بس کافی ہے. اس پہ غور کیا کرو. لوگوں کو سکھانا تو دور کی بات. تو اس لیے ان چھ چیزوں پہ اگر ذکر کے باوجود فرق نہیں پڑتا تو شیخ کو سمجھنا چاہیے کہ یا ذکر میں فرق ہے یا مذکور میں. مذکور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی نیت. اسی لیے فقہا کا اختلاف ہے اس پہ, اور محققین کہتے ہیں کہ یہ جو ذکر کے نتیجے میں اللہ کے علاوہ غیر مقصود ہوتا ہے اس پہ ثواب نہیں ملتا. مثلاً ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کوئی چیز گم ہو گئی, اس کا وظیفہ بتا دیں. تو کوئی بزرگ وظیفہ بتاتے ہیں کہ یہ پڑھا کرو. اس پڑھنے پہ اسے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ محققین کہتے ہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا, اس لیے کہ یہ تو دوائی ہے جو کھا رہا, چیز مل گئی. عورت اس لیے ذکر کرتی ہے کہ شوہر نوکر لگ جائے. تو کہتے ہیں شوہر کو تابع کرنے کے لیے جو ذکر کر رہی ہو اس کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ اثر اس کا مرتب ہوگا, شوہر تمہاری بات ماننے لگ جائے گا. تو جو مذکور ہے جس کا ذکر جس وجہ سے کیا جا رہا ہے, یا وہاں نقص ہے یا اس کے پڑھنے میں نقص ہے, دونوں میں ایک جگہ. اگر اللہ کے علاوہ غیر مقصود ہو, دولت مقصد ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے دولت کے لیے, اللہ کو یاد کرنا ہے اس کا نام استعمال کرنا ہے رشتے کے لیے, اس کے نام کا ورد کرنا ہے کسی دنیاوی ضرورت کے لیے, تو اس سے ان چھ چیزوں پہ فرق نہیں پڑتا. ان چھ چیزوں پہ فرق پڑتا ہے جب اللہ کو یاد کرے اللہ ہی کے لیے, تو نفس کی تین کیفیات پہ فرق پڑے گا اور تقویٰ کی تینوں کیفیات پہ فرق پڑے گا. تقویٰ میں جب دل اللہ کے عشق میں ڈوب جائے, اور جب عمل میں مجاہدہ پیدا ہو جائے, اور اس کی طبیعت میں رہبانیت پیدا ہو جائے, تو یہ شخص اصل تقویٰ تک پہنچ جاتا ہے. اور نفس میں بھی تین ہی چیزیں ہیں. اتفاق ایسا ہے کہ تین چیزیں یہاں ہیں اور تین ہی چیزیں وہاں. نفس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ اور سب سے زیادہ مؤثر چیز پہلی ہے سرکشی. سرکشی تباہ کر دیتی, اور دوسری ہے لذت, گناہ کا مزہ یہ تباہ کر دیتا ہے, اور تیسری ہے غفلت. یہ تینوں چیزیں تباہ کرتی ہیں. یہ نفس امارہ کے اجزاء ہیں اور وہ تقویٰ کے اجزاء ہیں, اور دنیا میں کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس میں یہ چھ چیزیں موجود نہ ہوں. اللہ کے طیفہ الحمہ فجورہ و تقواہ, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فسق و فجور بھی رکھا ہے انسان کے نفس میں, اور تقویٰ اس میں تقویٰ بھی رکھا ہے. تقویٰ یہ ہے اور فجور یہ. قرآن کریم کی ایک ایک آیت جو ہے نا, یہ سمندر ہے پورا معانی کا, اور سمندر اور دنیا آباد ہے ایک ایک آیت میں. اب کہنے کو یہ چند لفظ الفاظ ہی تو ہیں, کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس میں فجور بھی رکھا ہے اور اللہ نے اس میں تقویٰ بھی رکھا ہے. لیکن تقویٰ کیا چیز ہے، فجور کیا چیز ہے، اتنی لمبی تشریح ہے اس میں. اس لیے قرآن سمجھ میں آ جائے بڑا مشکل ہے. ایسے ایسے اشکالات پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی کھو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے. کافر کی رسائی اگر ان چیزوں تک ہو جائے تو اس کا کفر پختہ ہو جاتا ہے، اور مومن کی رسائی ہو جائے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. مومن عاجز آ جاتا ہے، کہتا ہے اے رب تو ہی کھول، یہ تیرا کلام ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا. اور کافر مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان ھذا الا قول البشر، یہ ایک آدمی کی اپنی تصنیف ہے. قرآن کے کئی مقامات ایسے ہیں جو نہیں کھلتے. کبھی اس کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ شاید کوئی آئندہ نسلوں میں آئے ان چیزوں پر بحث کرے. ولیعظ باللہ اگر اس تذکرے میں مقصد یہ ہو کہ قرآن میں شک، مقصد تو بہت دور کی بات ہے، نیت میں بھی اگر یہ شک یہ آ جائے کہ قرآن میں کو مشکوک قرار دیا جائے تو کافر ہو جائے، کفر ہو جائے. کئی مہینوں سے ایک مسئلے میں پھنسا ہوا، 42 تفاسیر دیکھی، کچھ حل نہیں ہوتا. اب سوچتے ہیں کہاں جائیں، کس سے دریافت کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور اس بچی کے لیے، اس لڑکی کے لیے صحیح چنگا بھلا مرد جبریل امین اس شکل میں آئے. اور انہوں نے کہا لِأَحَبَلَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تاکہ آپ کو دوں ایک بہت پاک بچہ. تو اس نے کہا کہ لم یمسسنی بشر، مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں، ولم اکو بغیا، میں بدکار عورت تھوڑی ہوں، معاذ اللہ. قال کذالک، اس نے کہا ایسے ہی ہوگا. قال ربک، تیرے پروردگار کا حکم ہے. وَلِنَجْعَلَكَ آيَاتٍ لِّلنَّاسِ، اور ہم اسے انسانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے، تیرے بیٹے کو علامت ہوگی. یہ ہے نا علامت اور حقیقت. حقیقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امر ہے، باری تعالیٰ کا حکم، اور علامت یہ ہے کہ بچے کی پیدائش. اور دوسری جگہ آتا ہے قرآن کریم میں کہ اس نے، جبریل امین نے پھونکا. اب پھونکنے کے بعد یہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت تک یہ سارا پروسیس ہے، ہم کئی مہینے سے اس پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ اس کی صورت کیا بنی تھی. اگر یہ کہیں کہ انہوں نے پھونکا اور فوری طور پہ پریگننسی ہوئی، حمل قرار پایا اور فوری طور پہ ولادت ہو گئی، تو یہ جو پوچھنے آئے تھے یہودی کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ برا، ما کان، تیری ماں بھی کوئی برے کردار کی نہیں تھی، تو انہیں اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ وہ دیکھتے اس سے کہ چند گھنٹوں پہلے تک تو یہ بچی ٹھیک تھی، یہ چند گھنٹوں میں جو کچھ ہوا ہے یہ اتنا بڑا اس کائنات کا ایک معجزہ، ایک تغیر ہے، ایک اتنی بڑی تبدیلی ہے یہ یقیناً اس بچی کا کوئی ہاتھ نہیں اس میں، یہ تو کہیں اور سے ہی ہے، خدا سے ہی ہے۔ معجزے تو یہودی بھی مانتے تھے، یا تو معجزات کے انکار کرتے ہو نا تو پھر بھی کوئی کہے مانتے تھے۔ کیوں آخر پھر انہوں نے اس پہ اپنے کفر کو، اللہ نے کفر کی بنیادوں میں سے یہودیوں کے قرار دیا ہے، اللہ نے کہا وَعَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانَ نَزِيمَا، اور مریم پہ بہتان لگانا ان کا، عیسیٰ علیہ السلام کو جائز بچہ نہ کہنا، ولیعز باللہ۔ اللہ کہتا ہے یہ یہودیوں کا کفر ہے، تو اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ چند گھنٹوں میں کر کے ہوا ہے، تو وہ جانتے کہ یہ ایک معجزانہ چیز ہے، خدا کی طرف سے، اس بچی کا تو کوئی قصور ہی نہیں۔ اور اگر یہ ہوا ہے عام پروسیس کہ وہ پھونکا اور چلے گئے، اور جو 8-9 مہینے جتنی بھی مدت یہ پوری ہوئی، تو بچی اسی بستی میں رہتی تھی، وہاں بڑی پاک تھی، نماز پڑھتی تھی، بیت المقدس میں تھی، تو یہ تبدیلی لوگوں نے دیکھی نہیں، خواتین نے دیکھی نہیں؟ اگر انہوں نے دیکھی تھی تو آخر پہ پھر سوال کرتا تھا، تو پہلے ہی دن شور اٹھ جاتا، چند مہینوں میں ہی شور اٹھ جاتا تھا کہ اس بچی کو ہو کیا رہا ہے۔ بیالیس تفسیریں دیکھیں لیکن تسلی نہیں ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہ تھا کہ آنن فانن ہو گیا، پھر ابن کثیر نے یہ لکھا ہے، پھر قرطبی نے اس پہ بحث کی ہے، پھر کہتے ہیں نہیں یہ قول ابن عباس رضی اللہ، خیر یہ تو ایک علمی بحث ہے، لیکن قرآن ایک آیت، ایک لفظ جو کہتا ہے نا، معانی کا سمندر اس میں چھپا ہوا۔ ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ میں نے اس اٹامک تھیوری کو پڑھا ہے، تو کہنے کہ تجھے ایک جملہ ہے، لیکن اس اٹامک تھیوری کے پیچھے کیا کچھ ہے، وہ پورا ایک جہان ہے۔ گھنٹوں وہ سمجھائے تو شاید سمجھا نہ پائے۔ اسے قرآن جو کہتا ہے نا کہ نفس انسانی میں فجور بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے، فجور کی اساس امارگی، نفس کی سرکشی ہے، فجور کی اساس امارگی یعنی نفس کی سرکشی، اور سرکشی کے بعد دوسری چیز نفس انسانی کی کمزوری، لذت مزہ، اور تیسری تباہی غفلت، اور تقوی کا تاج، اور تقوی کی انتہا اس شخص پہ جس شخص کا مزاج راہبانہ۔ اور اس کا دل اللہ کے عشق میں رنگ جائے اور عمل میں مجاہدہ آ جائے، بس یہ تقویٰ ہے۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ نفس انسانی میں سرکشی ہے، بات نہیں ماننا چاہتا، کسی کی بات تسلیم نہیں کرنا چاہتا، یہ جو چھوٹے اور بڑے کا نظام ہے نا، یہ اسی لیے تباہ ہوتا ہے کہ نفس انسانی میں امارگی ہے۔ وہ کہتا ہے میں ہوں اور یہ میری رائے ہے، سرکش، سرفرا۔ سب سے زیادہ یہ مزاج فرقوں میں دیکھو نا، تو وہابیت میں، بڑے سے بڑے آدمی کا کہو کہ اس نے لکھا، کہتے پھر کیا ہوا، وہ بھی تو ہماری جیسے ہی تھی، تمہیں نہیں پتا وہ تم جیسا شکل صورت میں تھا، حقیقت میں نہیں تھا، اس سے پوری زندگی ایک چیز پہ کھپائی ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں وہ لے کے آیا تھا۔ تم مکھن بازار سے خرید کے لائے ہوگے، اس نے تو اس مکھن کے دہی کے جمنے سے لے کے ٹیڑی انگلیوں سے نکالنے تک سارا کام خود کیا ہے. جو تجربہ اس کا ہے اور جو کچھ وہ جانتا ہے تم نہیں جانتا. اس لیے وہابیت میں یہ سرکشی اور امارگی سب سے زیادہ ہے. آپ کہیں کہ یہ چیز لکھی ہے مثلاً حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، پھر کیا ہوا جی؟ کتاب و سنت سے لاؤ، کتاب و سنت، کتاب و سنت، پھر سنت لے جاؤ. تو اچھا اس حدیث میں یہ عیب ہے، اس حدیث میں یہ عیب ہے، اس حدیث میں یہ عیب ہے، پھر اس سے بھی انکار. اس لیے کہ وہ نفس امارہ میں جو سرکشی شامل ہے نا، وہ نہیں ملتی. اور پھر وہ کہتا ہے قرآن سے، اور قرآن بتاؤ تو قرآن کی بھی وہ تشریح جو میں کر رہا ہوں وہ قابل قبول ہے، بس تم نہیں اور کوئی بھی امت نہیں. اور ہوتے ہوتے وہ اپنے نفس کی اس سرکشی کو اللہ کے مقابلے میں لے آتا ہے اور اللہ اسے توڑ دیتا ہے. اور اللہ جب توڑتا ہے تو اللہ کو سب سے بڑی چیز، اس کا سب سے بڑا انعام ایمان ہوتا ہے. ایمان ہی چھن جاتا ہے، چھٹی جو مرضی کرتے. اس لیے کتنے ہی قرآن سمجھنے کو دعویٰ کرنے والے، قرآن سمجھنے کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں ایمان سے بھی محروم گئے. اس سے تو وہی اچھا تھا بیچارہ جاہل جو رکشہ اور گاڑی چلاتا رہا اور امریکہ برطانیہ میں جا کے جہالت کے ساتھ ٹیکسی چلاتا رہا، ایمان لے کے آیا، زیادہ اچھا تھا. اس سرکشی کی انتہا نہیں ہے. نفس انسانی سرکش ہو جاتا ہے، کہیں جھکنے کو تیار نہیں ہوتا. اور دوسرا عیب نفس انسانی کا، لذت، گناہ، گناہ کی لذت میں ڈوب جاتا ہے. مدتوں گناہ کی لذت میں ڈوبتا رہتا ہے، ڈوبتا رہتا ہے. اس لیے صوفیہ اور مشائخ کبھی کبھی ایسا ذکر بتاتے ہیں کہ پہلے سبق میں ہی گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے. بس وہ گناہ عادتاً جاری ہو سکتا ہے، لذتاً باقی نہیں رہ سکتا، لطف ہی نہیں رہتا اس. تو کب تک انسان کہتا ہے بیکار چیز ہے، چھوڑو، کیا فائدہ ہے اس کا، بچھو کا ڈنک نکال دیا جائے، سانپ کا، تو پھر کیا رہ گیا، پڑا رہے. اس لیے گناہ کی لذت کو اور اس کے مزے کو خدا نے بار بار کہا ہے غلط ہے. اگر نفس انسانی میں امارگی اور نفس انسانی میں گناہ سے اس کی لذت سے خوش ہونے کی کیفیت نہ ہو تو پھر مجاہدہ کس بات کا ہوا؟ مجاہدہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ قربانی دینی پڑتی. وہ اس لذت کو ذبح کرتا ہے. یہ گندگی جلتی ہے، اس سے حرارت پیدا ہوتی ہے اور تقوی کا حمام روشن ہوتا ہے. اس لیے مجاہدہ جو ہے نا، وہ اس لذت کے خلاف لڑنے کا بھی ایک نام ہے کہ آدمی لڑتا ہے اس سے، اور اس لڑنے سے تزکیہ آتا ہے. اور جب تزکیہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے عمل میں فرق لازمی پڑتا ہے. تزکیے سے سوچ پہ بھی فرق پڑتا ہے اور عمل پہ بھی فرق پڑتا ہے. اگر اللہ کا ذکر صحیح معنی میں کرے تو ان میں فرق پڑنا چاہیے. صحیح طور پہ اگر بارش ہو تو زمین کو بھیگنا چاہیے, اور اگر کیفیت یہ ہو جائے کہ آدمی اس رنگ میں نہ رنگے اور دھوکہ دینے کی کوشش کرے اپنے شیخ کو, تو پھر اس جیسی تباہی بھی کسی کی نہیں پھرتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے, نمک استعمال نہ کیجیے. اب وہ ڈاکٹر کو بار بار کہتا ہے جناب جب سے آپ نے کہا تھا نمک چھوڑ دیا, اور نمک روز کھاتا ہے, تو ڈاکٹر اندھا ہے, اسے نہیں پتا چلتا کہ بلڈ پریشر نے اس کا کیا تباہ کر دیا. جو شخص بھی اپنے طبیب کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے اس کا انجام موت ہے. اس کا کیا بگڑنا ہے, ڈاکٹر اپنے حال پہ قائم. وہ کہتا ہے مرو گے تو تم مرو گے, میرا کیا. یہ مزاج نبوت کا بھی ہے. فتولی عنہم, اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ پھیرا, اور اس تباہ شدہ عذاب جن پہ آیا تھا, برباد شدہ قوم کو دیکھا, انہوں نے کہا ہائے افسوس, میں تمہیں نصیحت کرتا تھا نا یہ کرتوت نہ کرو, تم نہیں مانے, اللہ کا عذاب تم پہ آنا ہی, یہ ہونا ہی. بچہ جس چیز کا بیج ہاتھ پہ لے کے دیکھ رہا ہوتا ہے نا, باپ اس درخت کے پھلوں کو بھی جانتا ہے کہ کیا پڑے گا. یہ وقت سکھاتا ہے, یہ عمر سکھاتی ہے. اور جو شخص وقت کو یہ اجازت دے کہ وہ اسے استعمال کرے, اس کا نصیب تباہی کے علاوہ کچھ نہیں. جو شخص وقت پہ غالب ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں کمال کا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے وقت کو غالب نہیں آنے دیا, وقت کو مغلوب رکھا ہے. یہ بڑا گہرا راز ہے. یہ جو بات صوفیہ زور دیتے ہیں نا کہ ہر وقت کی دعا پڑھو, کھانا ہے تو یہ دعا پڑھو, پینا ہے تو یہ دعا مانگو, صبح ہے تو یہ دعا مانگو, شام ہے تو یہ دعا مانگو. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں نا, یہ انسان کو وقت پہ غالب کر دیتی ہیں. میکینیکل چیزیں جو ہیں اس پہ اسپرچولیٹی غالب آ جاتی, بڑے کمال کی چیز. اس لیے کہنے کو تو یہ مستحب ہی ہے, لیکن جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ واجب اعمال کے قریب قریب ہوتے ہیں. بعض صوفیہ جو زور دیتے ہیں کہ ہر وقت اس کی دعائیں مانگو, صبح یہ پڑھو, شام یہ پڑھو, رات یہ پڑھو, کھانا کھاتے ہوئے, یہ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے, باہر آتے ہوئے, جو ٹائم اپنی میکینیکل چیزیں کر رہا ہوتا ہے, اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ ان کی دعاؤں سے وہ میکنزم رکتا ہے اور اسپرچولیٹی اس پہ غالب آتی. ایک مستقل موضوع ہے, پھر کبھی سے لیکن لذت یہ مستقل گناہ میں کشش، یہ کشش اپنے آپ کو کھو دیتی ہے، اور تزکیے کے اس عمل میں انسان جب سرکشی پہ قابو پائے اور جب گناہ کی لذت ختم ہونے لگے تو پھر طبیعت میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے. یہ وہ راز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واعوذ بک من شتات الامر، اور اللہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ میری سوچ منتشر ہو جائے. سوچ کا منتشر ہونا یہ علامت ہے اس بات کی کہ ابھی تک سرکشی میں ہے اور ابھی تک گناہ کی لذت میں جکڑا ہوا ہے. تزکیے میں دو بہت بڑی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک یکسوئی کام سے کام، ظرف تنگ ہو جائے تو چناؤ میں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور ظرف وسیع ہو جائے تو چناؤ آسان ہوتا ہے. یہ بات ہمیں تو سمجھ آئی پان کی دکان پہ، اوروں کو اور طرح سمجھ آتی ہوگی. ہے یہ حقیقت پان کی دکان پہ کئی مرتبہ پان کھانے گئے نا، ہر آدمی جاتا ہے، اس میں کیا؟ تو ظرف پان کا اتنا سا ہے، اب اس نے ملٹھی ڈالی، پھر اس نے چھالیا، پھر اس نے کھوپرا، پھر میٹھا پان تھا کچھ اور بھی، تو ظرف جو پان ہے وہ تو اتنا سا ہے، اب اسے پان چھوٹا ہے، مسالے زیادہ ہیں تو احتیاط کرنی پڑے گی کہ کون کون سا مسالہ ڈالنا ہے، اور پان بڑا ہے اور مسالے کم ہیں اس کی نسبت، پھر آزادی. جب ظرف بڑا ہو جائے تو پھر چناؤ میں آسانی، ظرف تنگ ہو جائے تو اس معنی میں کر کے سرکشی اور لذت پہ جب قابو پاتا ہے تو انسان کو یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے، ظرف سمٹ جاتا ہے، ہر چیز پہ دخل نہیں دیتا. کہتے پہلے ہی کام پورے نہیں ہوتے تو تم ایک اور کام نیا لے آئے ہو، اور تیسری چیز ہے غفلت. یہ تیسرا ستون ہے نفس امارہ کا کہ آدمی میں سرکشی بھی ہو، پھر لذت ہو، پھر غفلت پیدا ہو جائے. اور بڑا ضروری ہے نفس انسانی کے اس مکر کو سمجھنا کہ گناہ میں لذت کم کر دے گا، گناہ کی لذت کو ختم کر دے گا اور غفلت میں اضافہ کر دے گا. ہائے ہائے، صوفی برباد ہو جاتا ہے. کہتا ہے حضرت گناہ چھوڑ دیے، آپ کے ذکر سے اتنی برکت تھی کہ گناہوں میں اب لذت ہی نہیں رہی. شیخ اگر دل کی آنکھیں بیدار ہوں تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ گناہ کی لذت کم ہو گئی اور دعویٰ پیدا ہو گیا کہ میں نیک ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس نے ادھر سے کمی کر دی اور سرکشی میں اضافہ کر دی. پھر سوجتی ہے دعوے کی، ہر وہ چیز جو نفس انسانی میں دعویٰ پیدا کرتی ہے نا باطل ہے. حتیٰ کہ شریعت پہ عمل کرنے سے بھی نفس انسانی میں دعویٰ پیدا ہوتا ہے تو گناہ ہے. رائے پور کے حضرات نے یہ کمال تھا, ایسے بڑے لوگ کہ ہم نے ان کے احوال پڑھے تو اندازہ ہوا کہ بعض لوگ کہتے تھے ایسا اثر محض مجرد بیعت سے ایسا اثر ہوا کہ سارے دعوے مٹ گئے, صرف بیعت سے اتنا اثر ہو گیا کہ دعویٰ مٹ گیا. کسی نے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حضرت آپ کے شیخ میں جو کمال کی بات تھی وہ بتائیے. تو اب یاد نہیں, لکھا ہوا ہے, پتہ نہیں کتنی مدت کا ذکر کیا, 13 سال یا کتنے سال. فرمایا اتنا عرصہ میں ساتھ رہا, سفر میں, گھر میں, خانقاہ میں, ظاہر میں, حجرہ بند اور باطن میں, کبھی ایک لفظ ایسا نہیں سنا جس سے اپنے کمال کی بو آتی, کبھی دعویٰ نہیں سنا. یہ صدیقیت کا مقام ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں. امام غزالی نے لکھا ہے کہ آخری چیز جو مقام صدیقیت پہ پہنچ کے دل سے نکلتی ہے وہ دعویٰ ہے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ عین بیعت میں بھی کہتے ہیں ابو عبیدہ سے کر لو, عمر سے کر لو, اس سے کر لو, لیکن دوسری طرف دیکھو اتنے دانش مند ہیں کہ جب جھگڑا پڑا تو جھگڑے کو نپٹانا تھا نا, فرمایا میں پہلا آدمی نہیں ہوں جس نے اسلام قبول کیا, میں وہی ایک اکیلا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھا, میں واحد آدمی ہوں جس نے ایسے کیا اور ایسے کیا. وہ مقام اور تھا, امت تباہ ہو جاتی. یوسف ایوہ الصدیق, اے یوسف, اے صدیق, یوسف صدیق ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ اجعلنی علی خزائن الارض وزیر خزانہ بنا دیں, اس لیے کہ مخلوق تباہ ہو جاتی اگر نہ آتے. صدیق اکبر نے یہ سارے دعوے اس لیے کیے کہ خلافت کا نظام برباد ہو جاتا, لیکن جب اس نیکی, اس کے اظہار, ان چیزوں کا, فرمایا کسی اور سے بیعت ہو جائے. اس لیے لکھا ہے لوگوں نے, شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدیقیت کے مقام پر تھے. وجہ اس کی یہ کہ شیخ کہتے تھے کہ ساری زندگی گزاری اور سب کچھ ہونے کے باوجود کبھی ایک لفظ ایسا زبان سے نہ نکلا جس سے ادعا ہوتا ہو کہ میں بڑھا تھا. کچھ بھی اس کا اتنا اثر ہے اب تک, 100 سال تقریباً ہونے چلے ہیں حضرت کے انتقال, لیکن اس سلسلے میں اتنا اثر ہے اب تک کہ جو صحیح معنی میں ان کے سلسلے میں اب تک لوگ ہیں انہیں دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ سادگی کیا ہے. اتنے مٹے ہوئے لوگ کہ کوئی عام آدمی دیکھے تو یہ سمجھے شاید کہ دیہاتی ہے یا کوئی دکاندار ہے یا کیا ہے, اور بڑے اتنے کہ پہاڑ ہوتے تو ہمالیہ ہوتے, اور بڑے اتنے کہ اگر سمندر ہوتے تو بحر القاہل ہوتے. یہ چیز ہم نے خان صاحب رحمۃ اللہ میں دیکھی, اپنے شیخ میں دیکھی. سب کچھ ہونے کے باوجود سال ہا سال انہیں دیکھا کوئی ذکر ہی نہیں کہ میں کیا ہوں یہ کچھ نہیں چپ خاموشی ہے تو سیاست کا واقعہ لیکن شورا تھی اگلے دن ہونی کے سیاست سے ہمیں کوئی بحث نہیں ویسے ہی بتاتے ہیں کہ بے نفسی ان لوگوں کی دیکھو رات مشورے کے لیے تین بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تو بحث یہ چلی کہ کل شورا ہے اور جمعیت علماء اسلام کا امیر اور صدر کون ہوگا حضرت رحمت اللہ نے تجویز فرمایا مقام محمد صاحب رحمت اللہ نے کہا کہ حضرت آپ امارت کو قبول فرما لیں کل آپ کا نام میں پیش کر دوں گا تو آپ اس پہ نہ کریں تو وہ اپنے معمول کے مطابق ہنسے فرمایا کہ حضرت آپ لاہور میں تھا اس فرمایا حضرت آپ یہ کہنا کہ وہ آپ کے جوتے میں کل صبح نارکلی میں سر پہ رکھ کے چلوں میں تیار ہوں لیکن یہ نہ کہ یہ حکم نہ تھا جو کہنے والے تھے وہ روپڑ اتنے مٹے ہوئے لوگ کہ پورے ملک میں شہرت اور یہ چیزیں گھر آئیں اور وہ کہیں دروازہ بند رکھو بھائی یہ کیا ہے یہ ادعا کا مٹ جانا ہے اس لیے نفس اس کا مکر یہ ہے کہ گناہ کی لذت کو کم کر دے گا اور دعوے میں اضافہ کر دے گا کہ گناہ نہیں رہے کہے گا دعویٰ کرو میں بڑا پاک آدمی ہوں بڑا نیک آدمی ہو گیا اچھا بھائی دعویٰ بھی نہیں رہا اچھا بھائی گناہ کی لذت بھی نہیں رہی تیسرا مورچہ کھو دے گا تیسری طرف سے حملہ کرے گا اور اعمال میں غفلت پیدا کر دے گا اور اعمال میں غفلت کا بدترین مرتبہ یہ ہے کہ صوفی یہ سوچنے لگے کہ میں شریعت کا مکلف ہی نہیں رہا لکھے ہیں لوگوں نے بہت لوگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم سے شریعت کی پابندیاں اٹھاتے ہیں یہ ہے یہ ہے یہ کبھی ان معاملات میں نہیں پھنسنا چاہیے نفس کے بڑے مکر اور نفس کے مکر کو سمجھنا یہ بڑی دانشمندی کی بات ہے گناہ چھٹ گئے وہ چھوٹے تھے عمر کی وجہ سے اس لیے نہیں کہ تم نے توبہ کر لی یہ بھی مکر ہے نا نفس کا تم بڑے نیک ہوتے جا رہے ہو یہ حضرت نیکی اس لیے ہے کہ پیسہ نہیں ہے پینے کو اب بھی جی چاہتا ہے مگر پیسہ نہیں ہے غالب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ داستان امیر حمزہ کی 70 جلدیں ہیں اور سخت سردی پڑ رہی ہے اور 20 بوتلیں محفوظ ہیں اس سے زیادہ زندگی کی خوشی کیا چاہیے تو نفس انسانی سکھاتا ہے بڑے نیک ہو گئے وہ نیک اس لیے ہوئے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے ورنہ ہم کہاں بلی کے دانت ٹوٹ جائیں تو بیچاری کیا کرے چوہے امان پائیں دانت سلامت رہے تو پھر دیکھیں چوہے کیسے بچتے نفس انسانی اس لیے سب سے بڑی طاقت اس میں امارگی ہے میں بڑائی آخری دستخط میرے ہونے چاہیے سارا ڈپارٹمنٹ آخری دستخط میرے پر فیصلہ میرا ہو عقل ہو دانش مندی ہو اپنے ڈپارٹمنٹ اپنے محکمے کا فائدہ امت کا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ذرہ برابر بھی اس میں اپنے نفس کا شائبہ ہے نا تو یہ تباہی کی چاہیے. اور پھر لذت ہے اور پھر غفلت. لذت بھی ختم ہو گئی اور دعویٰ بھی ختم ہو گیا، غفلت بھی ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ غفلت طاری ہو گئی، غفلت ایسی طاری ہو گئی کہ عید آ گئی، قربانی واجب ہے، نہیں دیتا، چھوڑ دے دی دے دی، نہ دی نہ دی. یہاں پہنچ کے فلسفی گمراہ ہو جاتا ہے. فلسفی کبھی یہاں تک پہنچتا ہے اپنے آپ کو گناہ سے باز رکھتا ہے؟ فلسفی تو کبھی اتنے اونچے دماغ کا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ میرے قابل ہی نہیں ہے. کتنے ہی فلسفی، اسے کہا پینا خود میرے علم کی توہین ہے. اچھا تھا اس کا، میں کیا جانوں مخلوق کو، آئیں میرے در پہ رہیں، ہم کچھ کہہ دیں تو غنیمت سمجھیں. اور اعمال صفر. تو انسان وہ جو تینوں پر نظر رکھے، سرکشی نہ رہے، لذت. کمال کا صوفی تھا، اللہ سے دعا مانگ رہا تھا اور اس نے کہا اے رب عبادت کی لذت سے تیری پناہ مانگتا. حیران رہ گئے اس کی دعا پہ، اس کہا اے رب عبادت کی لذت سے تیری پناہ مانگتا. مطلب یہ کہ اگر عبادت میں لذت آئے تو معبود لذت ہے، اللہ نہیں ہے. ایک تو ہے نا، آ گئی، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. ایک اسی مقصد کو پڑھنے لگا، اور جس دن لذت ختم ہوئی عبادت بھی ختم ہو گئی، کیونکہ معبود مر گیا نا، مقصود ختم ہو گیا. جس مقصد کے لیے کرتا تھا مقصد ہی فوت ہو گیا. اور یہی حال دوسری طرف بھی ہے، تقویٰ. تقویٰ کی انتہا یہ ہے کہ مزاج آدمی کا رہبانہ ہو جائے. راہبوں کا مزاج کے مطلب یہ ہے کہ دنیا بقدر ضرورت، بس ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں آہستہ 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 زندگی میں سمٹتی جاتی ہیں. آہستہ آہستہ انسان محدود ہوتا جاتا ہے. ظرف اللہ کے لیے وسیع ہوتا ہے، دنیا کے لیے سکڑ جاتا ہے. تو جب وہ سکڑنا شروع ہوتا ہے تو پھر انتخاب میں محتاط ہو جاتا ہے. پان چھوٹا ہو نا تو پھر کیا کیا چیزیں رکھنی ہیں، پان پہ چیزیں رکھنے والا محتاط ہو جاتا ہے کہ کیا کیا. یا یہ کبھی جاؤ نا سب وے، تو سب وے والے بھی ایسے کرتے ہیں، ان سے بھی سیکھنا چاہیے. پتہ نہیں کیا کیا ڈالتا رہتا ہے ڈالتا رہتا ہے، اور بچے کا منہ کتنا کھلے اور کتنا کھائے. ظرف کا کم ہونا اور وسیع ہونا بڑا سیکھنا ہے. کیا فرمائی؟ زیادہ ہوتے ہیں، ہاں مرضی بھی ایک چیز ہے. تو نفس انسانی کا ایسے ہی حال ہے، مزاج جب راہبانہ ہو جاتا ہے تو اشیاء ضروریات تک محدود رہتی ہیں. بس ضرورت کی چیزیں، جتنی ضرورت ہے اتنی بات، جتنی ضرورت ہے اتنا کھانا، جتنی ضرورت ہے آدمی کبھی سوچے تو عمر کا ایک حصہ کھانے کا ہوتا ہے پھر عمر کا ایک حصہ بقا کا ہوتا ہے کہ صحت باقی رہے جسم باقی رہے پھر اتنا ہی کھانا شروع کر دیتا ہے کیا چیز پہننی ہے ضرورت کے مطابق سواری ضرورت کے مطابق اچھا یار تقویٰ کے لیے تشریح کریں